अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए एक जानब अमरीका तालिबान के दरमियान बातचीत तो दूसरी जानब जंग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में लड़ाई में शिद्दत का जिम्मेदार कौन? तज़ियाकार कहती है
अली इंटेंसिफिकेशन जो हो रही है वो तालिबान की तरफ नहीं हुई थी। जब वो पूरी स्ट्रेटजी जंगी बेस थी तो फिर ऑब्वियसली इसका जंगी रिस्पॉन्स आएगा ना।
तफसील ज़रा देर बाद, सरबीन में पहले सुनिए आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। सैकड़ों अफराद ने अफगानिस्तान के मगरबी शहर फराज से नकल मकानी कर ली है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान अस्करियत पसंदों के दरमियान लड़ाई शदीद हो गई है। तफसील के साथ फरहत जावेद।
इतलात हैं कि चंद तालिबान अस्करियत पसंद शहर में दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद हुकूमत की अहलियत के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वो शहर पर कब्जा बरकरार रख पाएगी या नहीं। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कम अज़ कम 50 शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं। तालिबान ने शहर के गिर्द और करीबी अजला के तमाम चेक पॉइंट्स को तबाह कर दिया है। अफगान पार्लियामेंट ने आला सिक्योरिटी हुकाम को तलब किया है कि वो बताएं कि तालिबान की पेशकदमी को क्यों रोका नहीं जा सका। सूबा फराह ईरानी सरहद से मुत्तसिल है और ये भी इतलात हैं कि अस्करियत पसंद जनूब मशरकी सूबे गजनी तक पहुँच गए हैं।
चीन में कारोबार करने वाले मुतादिद पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे संकियांग में इस्लाही मराकज में कैद उनकी बीवियों की रिहाई के लिए चीनी हुकूमत से सफारती सतह पर राबता करने की दरख्वास्त की जाए। जफर सैयद।
दरख्वास्त में दर्ज है कि 2 साल कबल चाइनीज़ हुकूमत ने बगैर कोई वजह बताए इन अफराद की कानूनी बीवियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है और उन्हें भी जाती रिहायश गाहों से बेदखल किया गया है, जिसकी वजह से वो भी चीन जाने से कासिर हैं। चीनी हुकूमत ने ताहाल न तो जुर्म बताया है न ही पाकिस्तानी शोहरों को अपनी चीनी बीवियों से मिलने की इजाज़त दी जा रही है।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में एक लाश मिली है, जिसके साथ इस्लामाबाद से अगवा होने वाले पुलिस अफसर ताहिर दावड़ का सर्विस कार्ड मिला है। हुमैरा कमल।
वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगान वजारत खारजा ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने को बताया है कि ये लाश गुज़िश्ता रोज़ सुबह नंगरहार के ज़िला दूरबापा में मकामी लोगों को मिली थी, जिसके साथ अगवा होने वाले पाकिस्तानी पुलिस अफसर का सर्विस कार्ड भी मौजूद था। वजारत खारजा का कहना है कि मजकूरा लाश को दूरबापा से मोमंदरा मुंतकिल किया जा चुका है और वहाँ से जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल जनरल के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद तूरखम के जरिए इसे पेशावर लाया जाएगा।
एक ताज़ा बैन अलाक्वामी रिपोर्ट में कहा गया है कि आग लगाने वाले असलहे पर पाबंदियां मजीद सख्त की जाएं, जो रिवायती हथियारों की तर्ज पर बेरहम अंदाज में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और हार्वर्ड लॉ स्कूल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हथियार जिनमें वाइट फॉस्फोरस शामिल हो वो इंसानी गोश्त को हड्डियों तक जला सकते हैं, जिससे गहरे निशानात रह जाते हैं और उससे सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हथियार शाम और रूस के इत्तेहाद ने शाम में और अमरीका ने इराक और शाम जंग के दौरान इस्तेमाल किए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह ने खबरदार किया है कि यमन जिस इंसानी बहरान का सामना कर रहा है वो 100 साल तारीख के बदतरीन बहरान में तब्दील हो सकता है। नाज़िश ज़फ़र।
आलमी इदारे खुराक के सरबराह डेविड बेजली यमन के दौरे पर हैं। उन्होंने सूरत हाल को ख़तरनाक करार दिया है और कहा है कि 1,12,00,000 से 14,00,000 के दरमियान अफराद अब भूख और अफलास के दहाने पर हैं। बेजली के मुताबिक बंदरगाह के हामिल शहर हुदैदा में लड़ाई की वजह से सड़कों पर चलना महाल है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस तनाज़े में शामिल फरीक़ैन पर जोर दिया है कि वो उसकी तनसीबात की हिफाजत करें ताकि आम अफराद जिंदा रह सकें।
तवक्को है कि कई आलमी असर व रसूख रखने वाली शख्सियात सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़िद होने वाली यूथ कॉन्फ्रेंस का बतौर एहतजाज बॉयकॉट करेंगी। यह एहतजाज सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगजी के कत्ल पर किया जा रहा है। गुज़िश्ता सालों के दौरान बिल गेट्स जैसे ताजर रहनुमाओं ने मेस्क ग्लोबल फोरम में शिरकत की थी, जो कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का मनसूबा है। इस तकरीब में मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत को अख्तियार करने के तरीके तलाश किए जाएंगे। इसमें 4,000 से ज़्यादा शिरका की शिरकत की तवक्को है, जिनमें अक्सरियत नौजवान सऊदी लड़कों और लड़कियों की है। इसराइल के दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले वजीर दिफा एवगार्डो लिबरमैन ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और गजा में जंगबंदी पर एहतजाजन मखलूत हुकूमत से बाहर निकल गए हैं। उनके मखलूत हुकूमत छोड़ देने के फैसले के बाद वजीर आजम नतन्याहू की हुकूमत के पास इसराइली पार्लियामान में कमजोर अक्सरियत रह जाएगी। اور ایک نایاب گلابی ہیرا 50.3 ملین سوئس فرینکس میں نیلام کیا گیا ہے، جو کہ فی کیرٹ کے حساب سے ایک ریکارڈ قیمت ہے۔ پنک لیگسی نامی یہ ہیرا 19 کیرٹ کا ہے اور اسے امریکی کمپنی ہیری ونسٹن نے جنیوا میں ایک نیلامی کے دوران خریدا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان کے مرکزی صوبے غزنی میں طالبان کے حملوں میں اضافے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ بے گھر ہونے والے افراد کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں امداد فراہم نہیں ہوئی ہے۔ ادھر افغانستان میں طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کی تفصیل ہم ذرا دیر بعد بات کریں گے۔ اس پر پہلے سنتے ہیں سعید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے غزنی صوبے کے مالستان اور جاغوری ضلعوں میں گزشتہ چند دن کے شدید لڑائی کے بعد 2000 سے زیادہ خاندان اپنے علاقوں سے فرار ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر بے گھر ہونے والے خاندان غزنی شہر میں پناہ لیے ہیں۔ حفیظ اللہ گلستانی صوبہ غزنی کے ایمرجنسی ادارے کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک 2000 سے زیادہ بے گھر خاندان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 3 دن سے اب تک 2100 گھرانے مالستان اور جاغوری ضلعوں سے غزنی شہر میں آئے ہیں، جسے ہم نے رجسٹرڈ کیے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی این جی او امداد کے لیے آگے نہیں آیا ہے۔ 200 کے قریب گھرانے جو اسلامی ثقافتی مرکز میں جمع ہوئے ہیں، ان کو کمبل وغیرہ فراہم کی گئی ہے اور انہیں 3 وقت کے گرم کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ غزنی صوبے کے جاغوری اور مالستان ضلعوں میں گزشتہ 10 دنوں سے جنگ جاری ہے۔ غزنی میں افغان حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 دن میں دونوں ضلعوں میں 113 طالبان اور 50 افغان سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 2 دن سے طالبان نے مغربی صوبہ فرح میں بھی اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے۔ طالبان گزشتہ رات بھی فرح شہر پر حملہ کیے تھے۔ تاہم صوبہ فرح کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے، لیکن ایک دن پہلے صوبہ فرح کے خاک سفید ضلع میں طالبان کے حملے میں 30 افغان لوکل پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ آج افغانستان کے وزیر دفاع جنرل طارق شاہ بہرامی نے پارلیمان کے ایک اجلاس میں کہا کہ ملک میں مسلح مخالفین کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔
صادقانہ گپ ہمی ہے کہ تحدیدات خیلی بالا است۔
سچ بات یہ ہے کہ خطرات بہت زیادہ ہیں۔ صوبہ غزنی، میدان وردک، صوبہ فرح کے مرکز، صوبہ غور میں ضلع چارسدہ، صوبہ اروزگان میں ضلع خاص اروزگان، قندہار اور اروزگان کے شاہراہ اور شمالی صوبہ قندوز اور صوبہ فاریاب میں بھی سیکیورٹی خطرات موجود ہیں۔
ہم مرکز فاریاب تحدیدات امنیتی خود را ما داریم۔
افغان وزیر دفاع نے ایک ایسے وقت میں متعدد علاقوں میں طالبان کی جانب سے جنگ اور حملوں کی تصدیق کیا ہے کہ اسی ہفتے ماسکو میں طالبان کے نمائندوں اور افغانستان امن کونسل کے اہلکار ایک امن کانفرنس میں شرکت کیے تھے۔ سعید انور، بی بی سی کابل۔
ابھی آپ نے سعید انور کی رپورٹ میں سنا کہ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے فرح میں طالبان پھیلتے جا رہے ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ وہ علاقے پر قابض ہو سکتے ہیں۔ افغان پارلیمان نے اس بات پر غور کرنے کے لیے سیکیورٹی کے اعلیٰ اہلکاروں کو طلب کیا ہے کہ علاقے میں طالبان کے بڑھتے اثرات کی وجہ کیا ہے، طالبان کے حملوں میں اضافے سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیا ان کی فوجی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں میں نے افغان امور کی ماہر سنبل خان سے بات کی اور پوچھا کہ آخر معاملہ ہے کیا۔
دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ کوشچن طالبان کی فوجی قوت یا ان کی کیپیبلٹیز کا کم ہے اور کوشچن ہے افغان سیکیورٹی فورسز کی کیپیبلٹی اور اس سے زیادہ افغان اسٹیٹ اور گورننس کی جو سچویشن ہے اس پہ زیادہ میرے خیال میں کوشچن اور نظر رکھنی چاہیے. بیکاز طالبان کی جو جنگی قوت ہے وہ تو کافی عرصے سے آپ معلوم ہے 17 سال سے وہ لوگ ویریس لیولز پہ انٹرنیشنل جو ہیں افواج ان کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے, کبھی وہ اس میں بھاری پڑتے ہیں کبھی ان کا وڈرال ہوتا ہے, اور مجھے خیال میں میرے خیال میں اتنا کوئی خاطر خواہ ان کی جو فوجی قوت ہے اس پہ کوئی اتنا فرق نہیں آیا. تھوڑا یہ ہو گیا کہ آبویسلی جتنی دیر تک جنگ جاری رہتی ہے اتنی دیر تک جو اس میں بے شک وہ ملیشیاز ہوں جیسے طالبان ایک ٹائپ کا فائٹنگ ملیشیا فورس ہے اس کی اپنی انٹرنل ری آرگنائزیشن ہوتی رہتی ہے, ان کے جنگی گھروں میں تھوڑی یو نو کوہیسیونس زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ جنگ کے میدان میں فوجیں بھیجنا وہاں پہ موو کرنا ایکسٹرا فائٹرز کو موو کرنا ان کی پروویژنز وغیرہ وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن ابھی تک جتنی خبریں آ رہی ہیں اسپیشلی جو فوجی لحاظ سے خبریں اس میں جو طالبان کے پاس ویپنز ہیں یا طالبان کے پاس جو کیپیسٹیز ہیں اس میں کوئی اتنا کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوا ابھی تک. وہ کلاشنکوف گن اور جو چھوٹے موٹے آئی ڈیز ہیں اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ان کی جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری اگر کہا جائے کہ اس ان کو طالبان کو جو باقی خطے کے ممالک ہیں جس میں پاکستان کا نام آتا ہے جس میں اب ایران کا نام بھی آ رہا ہے, روس کی طرف بھی افغان حکومت نے بہت دفعہ یہ ایکیوز کیا ہے کہ وہ بھی آرم کر رہے ہیں طالبان کو, لیکن جو ابھی جتنے بھی اگر آپ ملٹری آبزرورز دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے جو جنگی میدان ہے اس میں سے ایسی کوئی خبر آ رہی ہے کہ وہ زیادہ اس سے بہتر سوفسٹیکیٹڈ ویپنری استعمال کر رہے ہیں یا اینٹی ایئر کرافٹ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ہیوی لانچ ویپنز وہ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس پہ کم ہے, زیادہ ایشو آ رہا ہے افغان حکومت کا اپنا.
تو سم یہ بتائیں کہ غیر ملکی فوج افغانستان میں لوگ موجود ہیں, ان کا جواز ہی دیا جاتا ہے موجودگی کا کہ وہ افغان فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں, تو پھر حکومت سے جب سب کچھ ہو رہا ہے ٹریننگ ہو رہی ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو حکومت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کمی ہے؟
جو فوج کے لیے جو حکومتی فوج ہوتی ہے ایک تو ملیشیا ہوتے ہیں جیسے طالبان ہے لیکن حکومتی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے فوج کے لیے, ایک سکسیسفل لڑائی لڑنا اٹس اے ہول آف اے گورنمنٹ اپروچ اٹس اے ہول آف اے اسٹیٹ اپروچ ہوتی ہے اور اسپیشلی اتنی لانگ ایک چھوٹا مقابلہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ فوجیں بھیج دی اپنے جو ہوائی جہاز بھیج دیے ہیلیکاپٹر بھیج دیے اور آپ نے اٹیک کر دیا, ایک لانگ کنسسٹنٹ قسم کا بہت بیئر پہ لیول پہ یہ جنگ ہے. اس میں جب تک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ نہ ہو, آپ جانتے ہیں جو یونٹی گورنمنٹ ہے وہ بہت ویک ہے, اب جس طرح کے الیکشنز افغانستان میں ہوئے ہیں اسی نظر آ گیا کیپیسٹی اسٹیٹ کی ایون الیکشنز کرنے کی, جو پارلیمنٹری الیکشنز ابھی ہوئے ہیں ابھی جا کے وہاں پہ پریزیڈینشیل الیکشن آنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی حکومت جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کے اندر دھڑے بننا شروع ہو چکے ہیں, جو گورنمنٹ کی ویریئس منسٹریز ہیں اس کے اندر بہت سارے دھڑے ہیں جو کبھی ایک فیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینس منسٹری کے اندر بھی ان کے بہت سارے دھڑے ہیں جو ایک فیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کبھی دوسرے فیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کچھ غنی صاحب کے پریزیڈنٹ غنی کے سپورٹرز ہیں کچھ عبداللہ یا ان فیکشنز کے سپورٹرز ہیں, بیچ میں فورن گورنمنٹ بھی ملی نہیں ہے. تو ایک کوہیسیو قسم کی جنگ نہیں لڑی جا سک رہی حکومت کے لیے اور وہ گورننس تک بھی نہیں فراہم کر رہی. آپ ان ایریاز میں اپنی فوج بھیج دیتے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی قسم کا گورننس اسٹرکچر بھی ٹھیک طرح سے سالڈلی نہیں رکھا ہوا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں بہت جو پرفارمنس ہے افغان سیکیورٹی فورسز کی ان کو امپیکٹ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ادھر سے بہت زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو جس میں جو بہت سارے فوجی چھوڑ کے جا رہے ہیں افغان افواج کو وہ بھی جو ہے اس کی زیادہ بڑھ چکی ہے. بہت سارے فوجی جو ہیں ان کے افواج جو ہیں اتنے نمبر بکس پہ ہیں لیکن آن دا گراؤنڈ اتنے لڑ نہیں رہے ہیں, ایشوز بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں ان کی.
جی سمبل, یہ جو حملے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ طالبان سے براہ راست بات کر رہا ہے, حال ہی میں روس نے بھی 12 ممالک کی میزبانی کی, وہاں طالبان کے نمائندے بھی شریک ہوئے, تو جب معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ کیا طالبان کسی بارگیننگ پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں؟
جی طالبان تو بارگیننگ پوزیشن میں ہیں, ان کی اسٹرینتھ آئی تھنک جتنی آج ہے اب ان کے خود جو فگر اور دوسری جو فورسز ہیں جو نیٹو کی اور انٹرنیشنل اور یو ایس کی اتنی فورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 48% جو ٹیریٹری ہے افغانستان کی اس میں جو طالبان کا بہت انفلوئنس, اگر ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے, ڈائریکٹ کنٹرول میں ہم کو 18% ہیں, ڈسٹرکٹ تو فلی ان کے کنٹرول میں ہیں, لیکن باقی 48% پہ وہ انفلوئنس ہے ان کا, تو مطلب وہ انہوں نے کمپلیٹلی ڈسپلیس کیا ہوا ہے. تو وہ جو یو نو جب اس طرح کا پھیلاؤ آ جاتا ہے, پریشر ان پہ بہت زیادہ ہے بات چیت کا جو بھی پڑ رہا ہے, آئی تھنک ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے جاتے ہوئے ان کے لیے بھی کسی قسم کی پولیٹیکل ریکنسیلیشن یا نیگوسیشن میں شامل ہونا ضروری ہوگا. لیکن دیکھیں جنگ کا جو ایک میدان پیدا کیا گیا ہے وہ طالبان نے ہی صرف نہیں پیدا کیا, جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی آئی تھی جو سال دو سال ہو چکے ہیں جس کو, اس میں جو امریکی افواج کی طرف سے اعلان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنگ کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بڑھائیں گے اور جو چیکس اینڈ بیلنسز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو کم کریں گے. اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال میں جتنا ایمیونیشن انٹرنیشنل افواج نے افغانستان میں استعمال کیا ہے وہ پورے پچھلے 17 سال میں اتنا استعمال نہیں ہوا, جتنے بامب گرائے گئے ہیں, جتنی آرڈیننس استعمال گئی ہے. تو جب وہ اتنی انٹینسٹی بڑھائیں گے, پریشر بڑھائیں گے طالبان کے اوپر یا دوسرے جو فائٹرز ہیں ان کے اوپر, تو ان کا ریئیکشن میں ایک پش بیک تو آئے گا اور وہاں دوسری طرف سے بھی انٹینسٹی ہوگی. تو یہ خالی انٹینسیفیکیشن جو ہو رہی ہے وہ طالبان کی طرف نہیں ہوئی, وہ ایک جنگ کا میدان ایسا پیدا کیا گیا جس میں بیک اینڈ فورتھ دونوں کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں. تو آپ کی جب وہ پوری اسٹریٹجی جنگی بیس تھی تو پھر آبویسلی اس کا جنگی ریسپانس آئے گا نا.
افغانستان میں طالبان کے بڑھتے حملوں پر بات کر رہی تھی افغان امور کی ماہر سنبل خان. ادھر عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کیا ہے کہ یمن اس وقت اس صدی کے بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے. ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تقریباً نصف آبادی قحط کے دہانے پر ہے. ادھر ساحلی شہر حدیدہ میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان جنگ نے شدت اختیار کر لی ہے. یمن میں تازہ صورتحال خصوصاً امدادی کارروائی میں مشکلات کے حوالے سے نازی ظفر کی رپورٹ سنیے جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے.
عالمی ادارہ خوراک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے یمن کا دورہ کیا ہے. اس دوران بی بی سی کو دیے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا ہے کہ یمن میں 1.2 کروڑ سے 1.4 کروڑ افراد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے. وہ یمن میں امدادی سامان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن سعودی عرب کی حمایت یافتہ سرکاری افواج اور حوثیوں کے درمیان لڑائی بند ہونا ضروری ہے.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے. ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں 2.9 کروڑ کی اس آبادی کی معاشی صورتحال کے باعث ہم اس کے لیے کافی امداد نہیں پہنچا سکتے. ملازمتیں نہیں ہیں, کیش نہیں ہے, کھانے پینے کی اشیاء محدود مقدار میں ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ قحط سے متاثر افراد کے علاوہ بھی تمام آبادی سخت مشکل سے دوچار ہے. ان سب وجوہات کی بنا پر میری زندگی میں یا یوں کہیں کہ 100 سال کی تاریخ میں یہ بہترین بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے.
یمن میں رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد اور حوثی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی میں تیزی آئی ہے. سعودی عرب کی حمایت یافتہ سرکاری افواج حدیدہ کے قریب پہنچ چکی ہیں جہاں انہوں نے آپریشن گولڈن وکٹری لانچ کیا ہے. ملک میں خوراک کا 80% حدیدہ کی بندرگاہ سے داخل ہوتا ہے لیکن یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اس بندرگاہ سے باغیوں کو اسلحہ پہنچایا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ نے متعدد بار متنبہ کیا تھا کہ آپریشن کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں اور حدیدہ کی بندرگاہ کی مکمل تباہی کی صورت میں ملک کی آبادی بدترین غذائی قلت کا شکار ہو جائے گی. موجودہ امدادی کارروائی کے سلسلے میں ڈیوڈ بیزلی کا کہنا تھا کہ اس وقت زیادہ توجہ ساحلی شہر حدیدہ میں موجود بچوں, خواتین اور خصوصاً حاملہ خواتین کو دی جا رہی ہے.
Just to walk the streets in Hodeidah right now is extremely unsafe.
حدیدہ کی گلیوں میں چلنا بھی اس وقت خطرے سے خالی نہیں, سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار ان تک بنیادی خوراک پہنچائیں تاکہ انہیں گھر سے نکل کر کوئی خطرہ مول نہ لینا پڑے. ہماری کوشش ہے کہ کم از کم ماؤں کو خوراک پہنچا دیں, خاص طور پر دودھ پلانے والی مائیں اور حاملہ خواتین.
گزشتہ 3 سالوں سے یمن میں جاری لڑائی کے نتیجے میں اب تک 5 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. کئی اسکولوں کو عارضی پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے جہاں بچوں کے کلاس رومز میں پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ وہاں کئی خاندان مقیم ہیں. ان عارضی کیمپوں میں رہنے والے افراد مقامی افراد کی جانب سے ملنے والی امداد پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں.
یمن کی صورتحال پر آپ نے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش ظفر سے سنی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 20 دن پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے پشاور پولیس کے افسر محمد طاہر خان دوار کی لاش پڑوسی ملک افغانستان سے ملنے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں پولیس افسر طاہر خان داوڑ کا نام لیے بغیر بتایا ہے کہ افغانستان کی صوبے ننگرہار میں ایک لاش ملی ہے، جس کے ساتھ اسلام آباد سے اغوا ہونے والے پولیس افسر طاہر داوڑ کا سروس کارڈ بھی ملا ہے۔ بیان کے مطابق مذکورہ لاش کو دور بابا سے مومن درہ منتقل کیا جا چکا ہے اور وہاں سے جلال آباد میں پاکستانی کونسل جنرل کے حوالے کی جائے گی، جس کے بعد تورخم کے ذریعے سے پشاور لائی جائے گی۔ دریاسنا خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طاہر داوڑ کی لاش افغانستان کی صوبے ننگرہار سے ملی ہے، جسے بعد میں پاکستان روانہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحدی علاقے تورخم پر پولیس کی ٹیمیں لاش وصول کرنے کے لیے موجود ہیں اور جو ہی انہیں میت ملتی ہیں اسی تدفین کے لیے فوراً پشاور روانہ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بدھ کی شام ہی سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور مختلف واٹس ایپ گروپوں میں تصویری گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ طاہر خان داوڑ کی ہیں، لیکن سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس افسر کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ پولیس افسر کے بھائیوں اور اہل خانہ کو بھی سوشل نیٹورکنگ کی ویب سائٹوں سے طاہر خان داوڑ کے قتل اور افغانستان میں ان کی لاش ملنے کی اطلاع ملی، تاہم ان کے اہل خانہ ابتدا میں ان اطلاعات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ پولیس افسر کے قریبی دوست اور داوڑ قومی جرگہ کے رہنما سمیع اللہ داوڑ کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام وہ پولیس افسر کے بھائیوں سے ملنے ان کے گھر گئے، جہاں اس وقت پولیس افسر کے رشتہ دار اور بچی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کے بھائیوں سے سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویروں اور ان کے قتل سے متعلق استفسار کیا گیا تو بھائیوں اور بچوں نے کچھ کہنے کی بجائے اچانک زور و قطار رونا شروع کر دیا، جس سے وہاں ماحول انتہائی افسردہ ہوا۔ انہوں نے کہا،
لیکن بس وہ ہوا جو ہمیں ڈر تھا، پولیس کی نااہلی بالکل ثابت ہوتی ہے اور ہم اس پہ یہی الزام لگائیں گے، ہم نکلیں گے روڈوں پہ، نکلیں گے اور احتجاج کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، ہر وہ چیز کریں گے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے وہ کریں گے۔ ایک انویسٹیگیشن ہو، اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن مقرر ہو کہ وہ کہاں سے وہ جو اغوا ہو گئے تھے ادھر سے، ادھر سی سی ٹی کیمرے بھی ہے اینڈ بہت سارے ادارے بھی ہے، پولیس والے بھی ہے، تو وہ ادھر جو رسپانسیبل بندہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے۔ پھر آئی جی صاحب جو اس کا بھی قصور ہے، ہمارا اپنا آئی جی خیبر پختونخوا کا، کیونکہ آفیسر تو اس کا تھا، دونوں قصوروار ہیں۔ ہم اس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسی بھی پوچھا جائے کہ آپ نے ہماری کمیٹی کو جو بات کی، آیا یہ آپ ایکسپلین کر لے کہ آپ اندھیرے میں تھے یا آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے اس سے بھی پوچھا جائے، یہ جوڈیشل کمیشن میں اس کو بھی بیٹھایا جائے۔
پشاور کے علاقے حیات آباد میں واقع مقتول طاہر خان داوڑ کی رہائش گاہ پر منگل کی شام سے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ حیات آباد کے فیز 6 کے علاقے میں طاہر داوڑ کی رہائش گاہ کے قریب ایک خالی پلاٹ واقع ہے، جہاں گزشتہ شام سے ایک بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور جہاں درجنوں کی تعداد میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ مقتول کے رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جگہ جگہ پولیس اہلکار نظر آتے ہیں، جبکہ تعزیت والی جگہ پر بھی کئی پولیس اہلکار دکھائی دیے۔ پولیس افسر کے ایک بھائی سے جب دریافت کیا گیا کہ پولیس کی طرف سے ان کو اس بابت کچھ بتایا گیا کہ ان کی بھائی لاپتہ اسلام آباد سے ہوئے مگر ان کی لاش افغانستان سے ملی، تو اس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ مقتول کی رہائش گاہ پر موجود شمالی وزیرستان سے منتخب رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ نے کہا کہ مقتول محمد طاہر داوڑ لاپتہ اسلام آباد جیسے محفوظ ترین شہر سے ہوئے، لیکن ان کی لاش افغانستان سے ملی، جس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ خیال رہے کہ پشاور پولیس کے ایس پی محمد طاہر خان داوڑ تقریباً 20 دن قبل اسلام آباد سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ گمشدگی کے 2 دن بعد ان کے خاندان کو محمد طاہر ہی کے موبائل فون سے انگریزی زبان میں ایک ٹیکسٹ پیغام آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پنجاب کے شہر جہلم کے کسی علاقے میں ہیں اور چند دن کے بعد گھر واپس آ جائیں گے۔ لاپتہ افسر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ پیغام طاہر داوڑ کے فون سے ضرور بھیجا گیا تھا، لیکن پیغام کا متن اور الفاظ کسی اور نے لکھے تھے۔ بقول ان کے، طاہر داوڑ زیادہ تر اردو زبان میں پیغام بھیجا کرتے تھے۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پشاور پولیس افسر طاہر خان داوڑ کی لاش افغانستان سے ملنے کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ سن رہے تھے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں اپنے تیسرے میچ میں آئرلینڈ کو 38 رن سے شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 139 رنز بنائے۔ کپتان جویریا خان نے 11 چوکوں کی مدد سے 74 رنز اسکور کی اور ناٹ آؤٹ رہیں، جو ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کسی بھی پاکستانی خاتون کرکٹر کا سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے۔ جواب میں آئرلینڈ کی خواتین ٹیم 9 وکٹوں پر صرف 101 رنز بنا پائی۔ یہ پاکستانی ٹیم کی پہلی کامیابی ہے، اس سے پہلے اسے بھارت اور آسٹریلیا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستانی ٹیم اب اپنا چوتھا میچ جمعے کے روز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ آسٹریلوی خواتین ٹیم نیوزی لینڈ کو 33 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ روجر فیڈرر نے لندن میں جاری اے ٹی پی فائنلز میں اپنے دوسرے میچ میں ڈومینک تھیم کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ 6 بار کے چیمپئن فیڈرر کو پہلے میچ میں کی نشیکوری کے ہاتھوں غیر متوقع طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ کا مقابلہ الیگزینڈر زیوریف سے ہوگا، جبکہ میرین چلیچ جان ازنر کے مد مقابل ہوں گے۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک ورلڈ کپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ سال آئی پی ایل نہیں کھیلیں گے۔ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ان کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ خواتین فٹ بال میچ میں عالمی چیمپئن امریکہ نے اسکاٹ لینڈ کو 1 گول سے ہرا دیا۔ ریال میڈرڈ نے سینتیاگو سولاری کو مستقل ٹیم مینیجر مقرر کر دیا ہے۔ لوپیٹیگی کو برطرف کیے جانے کے بعد سولاری کو عبوری مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے آنے کے بعد ریال میڈرڈ نے 4 میچز جیتے ہیں۔ انگلینڈ کے فٹ بالر وین رونی کل ویمبلے میں امریکہ کے خلاف اپنا الوداعی میچ کھیلیں گے۔ رونی، جو انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں، گزشتہ سال بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن انہیں الوداع کہنے کے لیے یہ میچ کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے، تاہم اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی ہے۔
کھیل کی خبریں پیش کی عبدالرشید شکور نے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع لیبرمین کے استعفے کا اسرائیل کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ خبر اور اس پر تجزیہ ہم ذرا دیر بعد پیش کریں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
سینکڑوں افراد نے افغانستان کے مغربی شہر فراز سے نقل مکانی کر لی ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن، جس میں انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے، وہ 100 سالہ تاریخ کے بدترین بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ہارورڈ لا اسکول کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آگ لگانے والے اسلحے پر پابندیاں مزید سخت کی جائیں جو روایتی ہتھیاروں کی طرز پر بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع ایوگرڈور لیبرمین اپنا استعفیٰ پیش کر رہے ہیں اور غزہ میں جنگ بندی پر احتجاجاً مخلوط حکومت سے باہر نکل گئے ہیں۔ ان کے مخلوط حکومت چھوڑ دینے کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم نتنیاہو کی حکومت کے پاس اسرائیلی پارلیمان میں کمزور اکثریت رہ جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگرڈور لیبرمین نے حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر احتجاج کرتے ہوئے بدھ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لیبرمین کے استعفے سے بنیامین نتنیاہو کی حکومت سیاسی بحران کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے اور اب انہیں پارلیمان میں صرف ایک ووٹ کی برتری رہ گئی ہے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تفصیلات سنیے فراز ہاشمی کی اس رپورٹ میں جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
غزہ میں ہونے والا پہلا دھماکہ جو خبردار کرنے کے لیے تھا، پھر حماس کے ٹی وی اسٹیشن کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے جوابی حملہ اس وجہ سے کیا۔ 400 سے زیادہ راکٹ اور مارٹر جنوبی اسرائیل پر داغے گئے، کچھ کو ہوا میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ کشیدگی اتوار کو شروع ہوئی جب اسرائیل کی خصوصی فورسز نے غزہ کے اندر کارروائی کرنے کی کوشش کی، جس دوران فلسطینیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اسرائیلی فوج کا ایک افسر اور 7 فلسطینی اس جھڑپ میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی تدفین پر فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور اس کے بعد راکٹ حملے شروع ہوئے۔ جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ سائرن بجنے کے بعد 15 سیکنڈ میں خندقوں میں پناہ لے لیں۔
ہم سو نہیں سکے، رات بھر سائرن بجتے رہے۔ ہمیں محفوظ جگہوں پر جانا پڑا اور ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ ان پناہ گاہوں میں جانے کے بعد بھی دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں جو بہت خوفناک تھا۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 7 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ بہت سی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جن میں ان ڈاکٹر کا گھر بھی تھا۔
میرے ہمسایوں نے فون پر مجھے فوراً گھر سے نکلنے کا کہا۔ میں ابھی گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ حملہ ہو گیا اور پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک طویل مدتی جنگ بندی کا معاہدہ طے کرانے کے لیے اقوام متحدہ اور مصر کی جانب سے بھرپور کوششیں کی گئی تھیں، لیکن حالیہ کشیدگی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ 4 سال سے قائم اس جنگ بندی کے معاہدے کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایک عارضی جنگ بندی عمل میں آ گئی ہے، لیکن فریقین پر اندرونی دباؤ ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ حالات سدھرتے نظر نہیں آتے۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
اسرائیل کے وزیر دفاع نے حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لیبرمین کے استعفے کا اسرائیلی سیاست میں کیا مطلب ہے اور اس جنگ بندی کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے مزید معلومات حاصل کی۔
اویگدور لیبرمان نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن حال کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان سے ان کو لے کر کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور اب وہ کہنے کہ وہ اتنے مزید ہیں جو ڈفرینسز کہ ان کے لیے آگے سرکار میں رہ پانا مشکل تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حال میں جو کچھ فیصلے ہوئے اس سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی، خاص کر کے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے قطر کے $15 ملین جو ہے انہیں غزہ میں جانے کی اجازت دی گئی، جس سے کہ حماس کے کارکن کو ان کی تنخواہ دی گئی، اور کئی جو ہے اسرائیل جنہیں کئی لوگوں کو جو دہشت گرد کہتا ہے ان کے خاندان کو پیسے دیے گئے، اس کو لے کر کے وہ کافی ناراض تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے جنگ بندی کے لیے اسرائیل کل راضی ہوا، اس پر ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کے بالکل خلاف تھے، ان کی رضامندی نہیں تھی۔ اور یہ جو ہے انہوں نے کہا ایک طرح کا سرنڈر ہے حماس کے سامنے، شدت پسند تنظیموں کے سامنے، اور اسے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل جو جس طرح کے فیصلے ابھی کر رہا ہے وہ لانگ ٹرم گولز کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اسرائیل کی حفاظت، اسرائیل کی جو دفاعی ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلے کیے جا رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیں کہ لیبرمین کی حمایت جو ہے نتنیاہو کی حکومت کے لیے کافی اہم تھی، تو کیا حکومت کو کسی طرح کا خطرہ ہے؟
دیکھیے نتنیاہو کے پاس ان کے ساتھ 66 کل جو ہیں کولیشن میں ممبرز تھے، لیبرمین کی جو اسرائیل بتنیو پارٹی ہے اس کے ساتھ، اب ان کے باہر نکل جانے کے بعد 120 ممبران کی جو یہ نیسٹ ہے جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے، اب اس میں 61 لوگ جو ہیں وہ رولنگ کولیشن کے ساتھ ہیں اور 59 اگینسٹ میں ہیں، تو ابھی بھی جو ہے میجورٹی ہے، بالکل ویفر تھن میجورٹی جو ہے وہ ابھی بھی نتنیاہو کے ساتھ ہے. لیکن ایک اور جو اہم کولیشن پارٹنر ہے جو مخلوط حکومت میں شامل ایک اور تنظیم ہے، اس کی اور سے بھی اب دھمکی یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے رہنما کو وزیر دفاع نہیں بنایا جاتا ہے تو وہ بھی سپورٹ واپس لے لے گا، وہ باہر نکل جائے گا مخلوط حکومت سے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور انتخابات کال کرنے پڑیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اس تمام صورتحال میں جو سیز فائر ہوئی ہے اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیے جو سیز فائر ہوئی ہے یہاں پر پہلے سے امکان تھے کہ جنگ بندی کے لیے جو ہے ایک معاہدہ ہو جائے گا، اس میں اقوام متحدہ کی اور سے بھی کوششیں جاری تھیں، ساتھ ہی ساتھ مصر بھی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو تھا اس پورے معاملے میں، تو یہاں پر پہلے سے امکان تھے، سبھی جانتے تھے کہ یہی فیصلہ ہوگا، لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کھل کر کے کہ حالانکہ یہ لوگوں کو کہا گیا کہ جو پوری سیکیورٹی کیبنٹ ہے اسرائیل کی سبھی نے مل کر کے یہ یونینیمس فیصلہ تھا جنگ بندی کو لے کر کے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ 7 میں سے تقریباً 4 جو سیکیورٹی کیبنٹ کے جو میں وزیر جو شامل ہیں انہوں نے اس کے خلاف اپنی بات رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے اوپر تھوپا گیا ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ یہ جو پورا جو معاملہ ہے اب اس کا یہ پوری طرح سے پولیٹیسائز ہو گیا ہے. جو اسرائیل کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں کے لوگ جن پر راکٹ گر رہے تھے وہ بالکل اس سے بہت ناراض ہیں، وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور لیبرمین نے بھی یہی کہا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتے، اور جس طرح کی پالیٹکس لیبرمین کرتے ہیں وہ ایک الٹرا نیشنلسٹ لیڈر ہیں، وہ اس لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ شدت پسند تنظیموں کے خلاف ان کا بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ ہوگا اور اسی کے لیے انہیں لوگ سپورٹ کرتے رہے، تو ایسے جن حالات میں یہ جنگ بندی ہوئی ہے اگر اس حالات میں وہ ابھی بھی شامل رہتے مخلوط حکومت میں تو انہیں پولیٹیکلی بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا.
غزہ میں جنگ بندی اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ خاتون اہلکار کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کو بھی عہدے سے ہٹانے والے ہیں. تفصیلات کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
منگل کے روز جب سے امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میرا ریکارڈل کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ ٹرمپ انتظامیہ میں خاتون اول کی مداخلت کی کیا وجہ ہے. یہ اس لیے کیونکہ اب تک میلانیا ٹرمپ نے ٹرمپ انتظامیہ کے قریب 2 سال میں کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ حکومت کے کام کاج میں کسی قسم کی دخل اندازی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں. لیکن اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے دفتر کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر سٹیفنی گرشم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی کی نائب مشیر میرا ریکارڈل اب وائٹ ہاؤس میں کسی عہدے پر کام کرنے کی اہل نہیں رہیں. بیان میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ریکارڈل کیوں اپنے عہدے کی اہل نہیں رہیں، لیکن امریکی ذرائع ابلاغ میں کہا جا رہا ہے کہ میلانیا ٹرمپ جب پچھلے مہینے افریقہ کے دورے پر گئی تھیں تو اسی دورے کے دوران وہ کسی بات پر میرا ریکارڈل سے ناراض ہو گئیں. اس دورے کے وقت ایک ٹی وی انٹرویو میں میلانیا ٹرمپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنے شوہر نامدار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ مشورے دیتی رہتی ہیں.
I give him my honest advice and honest opinions and then he does what he wants to do.
میلانیا ٹرمپ نے ٹی وی انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے کئی ایسے اہلکار ہیں جن پر وہ بھروسہ نہیں کرتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ ونگ میں میلانیا ٹرمپ کے دفتر نے میرا ریکارڈل کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میلانیا ٹرمپ کا میرا ریکارڈل کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ کوئی امریکی خاتون اول کسی وائٹ ہاؤس کے اہلکار سے ناراض ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے صدر ریگن کی اہلیہ نینسی ریگن، صدر بل کلنٹن کے دور میں ہلری کلنٹن اور صدر اوباما کے دور صدارت میں مشیل اوباما بھی اپنے اپنے دور میں وائٹ ہاؤس کے کسی نہ کسی اہلکار سے خفا ہوئی تھیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پہلی بار یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی امریکی خاتون اول نے کھلے عام کسی وائٹ ہاؤس کے اہلکار کو عہدے سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ میں یہ صرف ایک اہلکار کو عہدے سے ہٹائے جانے کا معاملہ نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پر گہری نظر رکھنے والے کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اب وسط مدتی انتخابات کے مکمل ہو جانے کے بعد وائٹ ہاؤس میں کچھ اہلکاروں کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ 7 نومبر کو اپنی پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا تھا کہ بہت سے لوگ وائٹ ہاؤس میں کام کرنا چاہتے ہیں۔
This is a hot White House. We are a White House that people want to work with.
ٹرمپ انتظامیہ کے جن اہلکاروں کے ہٹائے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں سر فہرست ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری کرسٹن نیلسن اور وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف ریٹائرڈ جنرل جان کیلی بھی شامل ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری کرسٹن نیلسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ ان سے اس لیے خفا ہیں کہ وہ تارکین وطن لوگوں کے خلاف سختی نہیں برتتی ہیں اور صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کو سختی سے نافذ نہیں کرتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف جان کیلی نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کے عہدے کے لیے نیلسن کا نام تجویز کیا تھا۔ پچھلے سال وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف بننے سے پہلے جان کیلی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے وزیر تھے۔ اس لیے اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ چونکہ نیلسن کو صدر ٹرمپ عہدے سے ہٹا رہے ہیں اور نیلسن کیلی کی قریبی مانی جاتی ہیں، اس لیے جان کیلی بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ جان کیلی کی جگہ وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف کے عہدے کے لیے وزیر خزانہ سٹیو مینوچن اور رکن کانگریس کیون مکارتھی کے ناموں پر بھی غور کر رہے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
میلانیا ٹرمپ نے انتظامیہ کی اعلیٰ خاتون اہلکار کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر چین میں کاروبار کرنے والے متعدد پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں قید ان کی بیویوں کی رہائی کے لیے چینی حکومت سے سفارتی سطح پر رابطہ کیا جائے، اور لاہور میں فضاؤں میں روز بروز چینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں پر حملے کر رہی ہیں۔ ان خبروں کی تفصیلات آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے۔ پہلے ذکر پاکستان کی اس خبر کا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کرپشن کے ایک مقدمے میں سزا پانے کے بعد پہلے ہی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، آج ایک بار پھر احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھی شہزاد ملک عدالت میں موجود تھے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے پوچھا کہ کیا نواز شریف نے العزیزیہ مقدمے میں عدالت کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے تھے۔
جنسوں عدالت کی طرف سے جو تحریری سوال نامہ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کو دیا گیا تھا وہ 50 سوالوں پہ محیط تھا، اور ان میں سے انہوں نے 45 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ تحریری طور پر عدالت کو دے دیے ہیں، جبکہ 5 سوال جو کہ تفتیشی افسران کی طرف سے جو رپورٹ یا چلان عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو اس سے متعلق تھے۔ تو اس کے بارے میں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے وکیل یعنی خواجہ حارث سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر عدالت ان کی طرف سے جو سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں اس سے مطمئن نہ ہوئی تو پھر عدالت ان سے دوبارہ سوال کرے گی، جس کے جو وہ جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ آج احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ہیں ارشد ملک، ان کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت تھی۔ تو نواز شریف نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جو تقریر قومی اسمبلی میں کی تھی جس میں انہوں نے اپنے جو بیرون ملک اساتذے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا، تو اس بارے میں وہ جو قومی اسمبلی کی جو تقریر ہے وہ کسی طور پر بھی کسی عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اس پر جو عدالت کے جج ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم سے یہ بھی پوچھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ ان کا جو خاندان تھا اس میں اثر رسوخ وہی رکھتے تھے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جائیداد انہیں کی تھی، جس پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کا اس سے ان جائیدادوں سے تعلق نہیں ہے، اور جب تک ان کے والد زندہ تھے تو وہی سارا کاروبار دیکھتے تھے، جبکہ وہ اپنے بچوں یعنی حسن اور حسین نواز کے جو اساتذے ہیں اس کے بارے میں سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بارے میں یا ان کے جو دو بچے ہیں وہی ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے جو اپنے بچوں کی جائیداد ہے ان کے بارے میں وہ جواب دے نہیں.
ٹھیک ہے شہزاد, اس مقدمے کی سماعت کرنے والی احتساب عدالت کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں العزیزیہ کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس کی سماعت بھی مکمل ہو پائے گی؟
نہیں جی, مشکل ہے. سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کو 19 نومبر تک کی مہلت دی تھی کہ وہ اس دوران جو دونوں مقدمات ہیں ان کی سماعت مکمل کے فیصلہ دے, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو باقی 4-5 دن ہیں ان میں تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا جج کے لیے کہ وہ اس کی سماعت دونوں ریفرنس کی سماعت مکمل کر سکے. عدالت نے یہ بھی انڈیا دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے خط لکھیں گے جس میں عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی جائے گی کہ ان دونوں مقدمات کو نمٹانے کے لیے مزید کچھ وقت چاہیے. تاہم جو احتساب عدالت کے جج ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سپریم کورٹ سے کتنے مزید وقت مانگنے کی استدعا کریں گے.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف آج ایک بار پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئے. تفصیل بتا رہے تھے نامہ نگار شہزاد ملک. سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. چین میں کاروبار کرنے والے متعدد پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں ری ایجوکیشن سینٹر یا اصلاحی مراکز میں قید ان کی بیویوں کی رہائی کے لیے چینی حکومت سے سفارتی سطح پر رابطہ کیا جائے. اسلام آباد میں دفتر خارجہ اور بیجنگ میں پاکستانی سفیر کے نام اپنی درخواستوں میں ان شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی چینی شہری بیویوں کو وجہ بتائے بغیر یہاں سینٹر میں رکھا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ سمرہ فاطمہ.
ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ان چینی مسلمان خواتین کو پچھلے 2 برسوں سے حکام نے زبردستی ان مراکز میں رکھا ہوا ہے اور ان کے سفری دستاویزات بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. درخواست میں درج ہے کہ 2 سال قبل چینی حکومت نے بغیر کوئی وجہ بتائے ان افراد کی قانونی بیویوں کو صرف اور صرف پاکستان آنے کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور انہیں بھی اپنی ذاتی رہائش گاہوں سے بے دخل کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی چین جانے سے قاصر ہیں اور تاحال نہ تو جرم بتایا جاتا ہے نہ ہی ان سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے چینی حکومت سے باز پرس کی جائے اور ان بے گناہ خواتین کو قید بند کی سختیوں سے رہائی دلوائی جائے. چین میں کتنے پاکستانیوں کی مسلمان بیویوں کو ان مراکز میں رکھا گیا ہے ان کی درست تعداد تو معلوم نہیں, تاہم ان میں سے متعدد افراد نے بی بی سی سے رابطہ کر کے ان حالات کے بارے میں بتایا جن میں ان کی شریک حیات کو ان مراکز میں رکھا گیا ہے جنہیں چینی حکومت سوچ کی تبدیلی کے مراکز قرار دیتی ہے. ان افراد کا کہنا ہے کہ ان خواتین میں سے بعض کو ان مراکز میں 2 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جہاں انہیں مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان خواتین کو اپنے شوہروں سے بعض اوقات ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اسی بات چیت کے دوران ان کے شوہروں کے مطابق انہیں معلوم ہوا کہ ان مراکز میں ان کی بیویوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے جس کا مقصد انہیں مذہب سے دور کرنا ہے. ایسے ہی ایک فرد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان خواتین کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے اور اسلام کے مطابق لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اس کے برعکس انہیں رقص کی تربیت دی جاتی ہے, اسلام میں ممنوع اشیاء کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے ترانے سکھائے جا رہے ہیں. چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں حکام نے بڑے پیمانے پر مسلم اویغر افراد کے لاپتہ ہونے کی خبروں پر بڑھتی ہوئی عالمی تشویش کے بعد ان افراد کے لیے بنائے جانے والے مراکز کو قانونی شکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ چینی حکام کے مطابق یہ ہنر سکھانے کے مراکز یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہیں، جہاں سوچ میں تبدیلی کے ذریعے شدت پسندی سے نمٹا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جو رویے حراست میں لیے جانے کی وجہ بن سکتے ہیں، ان میں حلال چیزوں کے تصور کو توسیع دینا اور سرکاری ٹی وی دیکھنے اور سرکاری ریڈیو سننے سے انکار اور بچوں کو سرکاری تعلیم دلوانے سے انکار شامل ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ان حراستی مراکز میں چینی زبان کے علاوہ قانونی نکات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جبکہ وہاں رکھے جانے والے افراد کو ووکیشنل تربیت بھی ملتی ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کی ہے۔
سمرہ فاطمہ، لاہور کی فضاؤں میں روز بروز چیلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ چیلیں آپ کو لاہور کے بعض مخصوص مقامات پر بکثرت منڈلاتی نظر آئیں گی، جو راہگیروں پر حملے کر رہی ہیں۔ نادی ظفر کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
لاہور میں دریائے راوی کے پل پر انسانوں پر چیلوں کے حملے اب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ دریائے راوی پر بنائے گئے اس پل پر سے گزرنے والے سینکڑوں عام لوگ چیل کے جھپٹوں اور ٹھونگوں کا شکار ہو چکے ہیں۔
بچوں کو بھی پکڑتی ہے، بڑوں کو بھی پکڑتی ہے، سر پر بھی چوٹ لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، بچوں کو ایک دفعہ پکڑا ہے۔
راوی پر سے گزرنے والے ان دونوں پلوں کی ہر سمت چیلوں کا راج نظر آتا ہے۔ اپنی منزل کو جاتے مسافر پل کے اس خاص حصے پر ضرور رکتے ہیں اور اپنے ساتھ لائے صدقے کے گوشت سے ان چیلوں کی توازو کرتے ہیں۔ گوشت کے انتظار میں بیٹھی چیلیں گوشت دیکھتے ہی ان کی جانب لپکتی ہیں اور گوشت کے ٹکڑوں کو نوچنے لگتی ہیں۔ گوشت پھینکنے میں ذرا سی تاخیر پر یہ گوشت پھینکنے والے پر ہی جھپٹ جاتی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے گوشت پھینکنے کے اس عمل میں اتنی تیزی آئی ہے کہ ایک خاص طبقے نے خود کو صدقے کا گوشت بیچنے کے کاروبار سے منسلک کر لیا ہے، جن کے بچے اور بڑے دن بھر اسی سرگرمی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ جنگلی حیات کے ڈائریکٹر جنرل حماد خان نقی کے مطابق، گوشت پھینکنے کے اس عمل نے ان چیلوں کے مزاج کو مزید سخت اور غضبناک کر دیا ہے۔
ایسے انسیڈنٹس بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کائٹس نے اٹیک کیا ہے ہیومنز کے اوپر۔ ایک ٹریڈیشنل جو طریقہ ہوتا ہے اس سے تو ہٹ گئے نا، کہ جس طرح وہ پہلے خوراک لیا کرتے تھے، اب تو کوئی ہے کہ جو ان کے لیے خوراک مہیا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو وہ پھر کلوز ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ خود لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کوئی پھینکے گا۔ تو آئی تھنک وہ اس کے یہ ریزن بھی ہیں۔
چیلیں جو پہلے بیابانوں میں ہوا کرتی تھیں، اب ان پرندوں نے شہر کے اندر اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ حماد نقی خان کا کہنا ہے کہ چیلوں کے بڑھنے سے چھوٹے پرندوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ چیلوں کا جارحانہ رویہ ہے۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر نسیم احمد نے بی بی سی کو بتایا، ان چیلوں کے بڑھنے کی ایک اور وجہ لاہور کے مضافات میں پھینکا گیا کوڑا کرکٹ بھی ہے۔
یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ راوی میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے اس جو ساتھ آبادی ہے ان اپنا کوڑا وہاں جا کے ڈمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے وہ پھر دریا بھی پلوٹ ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے پرندے بھی آپ دیکھیں تو راوی کے علاقے میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔
ماہرین کے مطابق چیل جیسے پرندے کے مزاج میں جارحانہ پن کے ذمہ دار بہت حد تک لوگ خود ہیں، جنہوں نے ان پرندوں کو خوراک لینے کے قدرتی طریقہ کار کو یکسر بدل دیا ہے۔ تاہم وہ امید کرتے ہیں کہ ایکو سسٹم میں آئے اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے لاہور کے شہریوں کو اس اہم مسئلے کے حوالے سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔
یہ تھی نادی سفر۔ کراچی سے لاپتہ سینئر صحافی نصر اللہ چودھری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ ان پر القاعدہ کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے آج نصر اللہ چودھری کو ابتدائی جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے انتظامی جج کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہے اور اس حوالے سے جوائنٹ انٹروگیشن بھی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے نصر اللہ کو 5 روز کے لیے جیل کسٹڈی میں دے دیا۔ اس سے پہلے صحافی نصر اللہ کو چہرے پر کپڑا ڈھانپ کر سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں صحافی جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس عمل پر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں صحافی نصر اللہ چودھری پر کالعدم شدت پسند تنظیم القاعدہ کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نصر اللہ عرف چودھری کے قبضے سے اشتعال انگیز مواد، جس میں افواج پاکستان، حکومت پاکستان اور مذہبی منافرت اور جہاد پر اکسانے کا مواد شامل ہے، برآمد ہوا ہے۔ ترجمان نے سینئر صحافی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ القاعدہ کے دہشت گرد خالد مشاقی کا قریبی ساتھی اور سہولت کار ہے اور اس نے خالد مشاقی کی معاونت کرتے ہوئے 2.5 لاکھ روپے ادا کیے۔ سی ٹی ڈی نے کراچی پریس کلب پر چھاپے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 8 نومبر کو مخبر کی اطلاع پر کراچی پریس کلب کے باہر ممکنہ دہشت گرد کا تعاقب کرتے ہوئے 2 سادہ لباس اہلکار ممکنہ دہشت گرد کو چیک کرنے کے لیے داخل ہوئے، لیکن ممکنہ دہشت گرد بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔ دریاسنا کراچی پریس کلب نے 8 نومبر کو پریس کلب پر چھاپے اور صحافی نصر اللہ پر عائد الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
T20 اور ون ڈے سیریز کے بعد اب پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ 16 نومبر سے 3 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے والا ہے۔ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے نامنگار عبدالرشید شکور سے بات کی اور ہار کے خدشات اور جیت کے امکانات پر بات کی۔
تو رشید شکور، ون ڈے ختم ہوا، T20 ختم ہوا، اب یہ ٹیسٹ سیریز ہے۔ ٹیسٹ سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ، ان کی اچھائیاں برائیاں یا طاقت اور کمزوریاں کون کون سی ہیں؟
دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ T20 اور ون ڈے کے بعد اب ٹیسٹ سیریز، تو بالکل ایک مختلف فارمیٹ ہے، اور پاکستان کی ٹیم جس طرح اس وقت یو اے ای کے اندر پرفارم کرتی ہوئی آئی ہے، تو پاکستانی ٹیم اسپیشلی جو کپتان سرفراز ہیں وہ خاصے مطمئن اور ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ آسٹریلیا کو پہلے T20 سیریز میں کلین سویپ کیا، پھر نیوزی لینڈ کو کلین سویپ کیا، اور پھر ون ڈے آخری میچ بارش کی نظر ہو گیا، تو پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے اس وقت، اور آسٹریلیا سے وہ ٹیسٹ سیریز بھی جیتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت متوازن ٹیم ہے، اور ان کے پاس راس ٹیلر، ولیمسن اور دوسرے جو ان کے بیٹسمین ہیں، ٹام لیتھم، بی جے واٹلنگ ان کے جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، تو نیوزی لینڈ کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، ان کے فاسٹ بالر اچھے ہیں، اس وقت ان کی جو فاسٹ بالنگ بہت اچھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے جو اسپنرز ہیں وہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہیں، تجربہ کار نہیں ہے، یا ان کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی پرفارم کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیسٹ ٹیم، وہ اس میں اظہر علی، اسد شفیق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ محمد عباس کے گرد گھوم رہی ہے، جنہوں نے بہت ہی زبردست بالنگ کی ہے اور اپنے آپ کو بہت کم عرصے میں منوایا ہے۔ پاکستان کے پاس ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ یاسر شاہ کی شکل میں بھی موجود ہے، تو پاکستان کی جو بالنگ کی جو ورائٹی ہے وہ کافی، یعنی ان کے پاس بالر اچھے ہیں، تو ذاتی طور پر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو برتری حاصل ہوگی اور ہونی چاہیے، اور پاکستان کو یہ ٹیسٹ سیریز جیتنی چاہیے۔
چلیں، یہ تو ہو گئی خواہش، اصل کیا نظر کیا آ رہا ہے، وکٹ کس کے حق میں ہوگی، اور وہاں کی پچز اس وقت کیا فورکاسٹ کر رہی ہیں؟
دیکھیں، نیوز جو متحدہ عرب امارات میں ہمیشہ سے جو وکٹیں ہوتی ہیں وہ فلیٹ وکٹیں ہوتی ہیں بیٹنگ کے لیے، لیکن پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے دن آپ کہہ لیں وہاں پہ اسپنرز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو پاکستان نے ہمیشہ یو اے ای کے اندر جب بھی پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، جب سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جو کرکٹ وہاں منتقل ہوئی ہے، تو پاکستان کو اسپنرز نے جو ہے وہ زیادہ جتوایا ہے، عبدالرحمٰن، سعید اجمل، اس کے بعد پھر یاسر شاہ۔ آسٹریلیا کے خلاف جو 2 ٹیسٹ کی جو سیریز تھی اس میں یاسر شاہ اتنے زیادہ کامیاب اور مؤثر نہیں رہے تھے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے غلطیاں کی یا ان کی جو کمی بیشی رہی ہے، انہوں نے اس کو دیکھا ہو اور اب وہ زیادہ اعتماد سے اور مؤثر انداز میں نیوزی لینڈ، اور نیوزی لینڈ کی جو بیٹنگ ہے وہ اسپنرز پہ ہمیشہ سے ان کو پرابلم رہی ہے، تو پاکستان کو جو کنڈیشنز ہیں یا پچز ہیں ان کا جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات، پاکستان کو ایک اچھا، ایک بڑا اسکور جو ہے وہ بورڈ پر رکھنا ہوگا، تاکہ پھر بالرز کو بھی جو ہے وہ کانفیڈنس ملے۔ پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ مضبوط ہے، محمد حفیظ ہیں، اس کے بعد پھر امام ہیں، اسد شفیق، اظہر علی، تو یہ بیٹنگ ایسی ہے کہ جو پاکستان کو ایک بڑا اسکور کروا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ T20 اور ون ڈے سیریز کے بعد اب پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ 16 نومبر سے 3 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے بات کی کراچی میں ہمارے اسپورٹس کے کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور سے، کہ ہار کے کیا خدشات ہیں اور جیت کے کیا امکانات ہیں۔ چلتے چلتے ایک نظر بی بی سی اردو .com پر، جہاں ایک خبر سب سے زیادہ پڑی، ہاں، اسلام آباد ہے کہ لندن میں پولیس نے ثنا محمد نام کی خاتون کے قتل کے گھر کو گرفتار کیا ہے، لیکن ثنا نے انتقال ہونے سے پہلے اپنے 8 ماہ کے حمل کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو .com پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھے عبد الوہاب۔ اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دے رہی تھی فیونا فیمانا، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ مجھے یہاں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
سینکڑوں افراد نے افغانستان کے مغربی شہر فراز سے نقل مکانی کر لی ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے صدر ٹرمپ کے میتھیو وائٹیکر کو قائم مقام اٹارنی جنرل بنانے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور اپنی قانونی رائے میں کہا ہے کہ صدر کے پاس معمول کے طریقہ کار سے ہٹ کر محکمے کے باہر سے کسی کو بھی نامزد کرنے کا اختیار موجود ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن جس انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے وہ 100 سالہ تاریخ کے بدترین بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ہارورڈ لا اسکول کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آگ لگانے والے اسلحے پر پابندیاں مزید سخت کی جائیں، جو روایتی ہتھیاروں کی طرز پر بے رحمانہ انداز میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔